کی سنت والکتاب العظیم جتنے مسائل ہیں, ان مسائل کو ہی ہمیں اس درس کے اندر حاصل کرنا تھا. لیکن اس سے پہلے میں نے یہ بہتر سمجھا کہ کہیں مسائل میں دلائل وغیرہ کی روشنی یا آپ کو سمجھانے میں کچھ چیزوں کی ضرورت پڑے گی, تو کس انداز سے یہ فقہی مسائل یا یہ فقہی اقوال, یہ ائمہ اور ان کے جو ترتیب چلی آئی ہوئی ہے اس کی ایک تاریخ آپ کے سامنے آ جائے. اسی کے ضمن میں بات ہماری پہنچی تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک اور ان کے شاگردوں تک, ہمارا جو ترتیب تھی یہاں تک آ چکی تھی. اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے کچھ آئی بھی تھی, میں نے یہ کہا تھا کہ ان کو تابعی مانتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں مانتے, تھوڑا اختلاف ہے ان کے بارے میں اس سلسلے میں. تو جس صحابی کے تعلق سے یہ بات ہے کہ ان کو انہوں نے دیکھا ہے, کسی صحابی سے انہوں نے روایت تو نہیں کیا ہے, لیکن جس صحابی کو دیکھنے کی بات ہے جس کی وجہ سے ان کو تابعی کہا جاتا ہے, وہ انس بن مالک ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, انس بن مالک یہ کوفہ آئے تھے اور اس موقع پر یہ بصرہ میں رہ رہے تھے, یہ بات بھی آپ کے سامنے پہلے آ چکی ہے. انس بن مالک کہاں رہ رہے تھے؟ بصرہ میں رہ رہے تھے. اور صحابہ کرام میں یہ ان کی وفات خاص طریقے سے بہت ہی بعد میں ہوئی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 80 سال یعنی یہ زندہ رہے ہیں آپ کی وفات کے بعد, تو کافی لمبی انہوں نے عمر پائی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دعا بھی کی تھی, عمر میں برکت کے تعلق سے, اولاد میں برکت کے تعلق سے, اور اس کا ایک نتیجہ تھا کہ ان کو کافی لمبی عمر ملی ہوئی تھی. تو جس وقت ان کی وفات ہوئی ہے یعنی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی, اس وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تقریباً 12-13 سال تھی, جس سے یہ بات بہرحال کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ہے, تو یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس کو زیادہ جھٹلایا جائے یا نہ مانا جائے. بات ماننے کے لیے تسلیم کرنے کے لائق بات ہے اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے, ماننا چاہیے, ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے. دوسری بات یہ کہ بیچ میں اس طرح کے کچھ سوالات آئے, کچھ ایسی باتیں آئیں, لیکن شروع میں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ ہم اس بات کے قائل ہیں اور اس سلسلے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں کہ جو یہ ائمہ گزرے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بہتر یہی ہے کہ آپ جو باتیں لوگ نقل کیے ہوئے ہیں, بیان کیے ہوئے ہیں, ان کو ویسے ہی لپیٹ کر کے رکھ دیا جائے, اسے بیان نہ کیا جائے, اور ان کے بارے میں ایک اچھا گمان ہی ہمیشہ رکھا جائے, اچھا جو ہے ظن ان کے بارے میں رکھا جائے, کیونکہ انہوں نے امت کے لیے بہت سے کام کیے, ان کی بڑی خدمت ہے خاص طریقے سے, اور اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے, نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہ بات ہے کہ ان کے ہی دور کے کئی محدثین نے یا کہہ لیجیے جن سے ان کے رابطے وغیرہ تھے, انہوں نے کلام کیا ہے. تاریخ بغداد ایک کتاب ہے امام خطیب بغدادی جنہوں نے بغداد کی تاریخ لکھی ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں بغداد گئے ہوئے ہیں خلیفہ ابو جعفر منصور کے زمانے میں, جب مختلف علماء کو انہوں نے بغداد بلایا تاکہ بغداد کو علم کا مرکز بنایا جائے, تو جن کو دعوت دی گئی تھی ان میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پہ گئے, وہاں پہ رہے ہیں. تو اس طریقے سے یہ ان کا وہاں پہ رہنا ہوا, وہاں پہ ساری چیزیں ان کی ہوئی ہیں. تو تاریخ بغداد میں امام خطیب بغدادی نے ان کی تاریخ بھی لکھی ہے, ان کے بارے میں بھی تفصیلات لکھی ہیں. امام خطیب بغدادی نے اس سلسلے میں پورے طریقے سے انصاف سے کام کیا. انصاف سے کام کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو باتیں تھیں سب لکھی ہیں, یعنی ان کی باتیں بھی لکھی ہیں جنہوں نے ان کی تعریف کی ہے, اور ان کے بارے میں اچھی رائے پیش کی ہے وہ باتیں بھی لکھی ہیں, جنہوں نے ان کے اوپر نقد کیا ہے ان کی باتیں بھی لکھی ہیں, دونوں باتیں لکھی ہیں. لیکن بعد میں کیا ہوا ہے, لوگوں نے خطیب بغدادی کی اس کتاب سے ان کے بارے میں جو غلط باتیں تھیں, یعنی جو ان کے تعلق سے ان کے اوپر ایک طرح کا کہہ لیجئے کہ رد کیا گیا تھا یا ان کے طرف سے تعلق سے غلط بات کہی گئی تھی, وہ تو نقل کر دیا, لیکن جو ان کی تعریف کے اندر کے لیے بات کہی گئی تھی اس کو بہت سارے لوگوں نے کیا کر دیا, چھوڑ دیا, جس کی وجہ سے بھی بہت سے غلط باتیں پیدا ہوئیں. صحیح بات یہی ہے کہ جنہوں نے ان کے بارے میں یہ بات کہی ہے اس میں سے امام سفیان بن سعید سوری رحمۃ اللہ علیہ, جو خود کہاں رہتے تھے, کوفے میں رہتے تھے, اور میں نے کہا کہ کوفے میں اس وقت 3 اہم آدمی تھے, بلکہ 4 اہم آدمی تھے, ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, دوسرے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, تیسرے ابن ابی لیلہ, اور چوتھے شریک نخعی رحمۃ اللہ علیہ. یہ چاروں یہ قاضی تھے شریک, بقیہ یہ لوگ تو قاضی نہیں تھے, لیکن
جب ایک ہی جگہ پر اہل علم کئی ایک جمع ہو جاتے ہیں تو ان میں کچھ علمی جھنوک جھوک تو رہتی ہے, کچھ باتیں اس طرح کی رہتی ہیں. تو امام سوری رحمتہ اللہ علیہ نے جو بات ان کے بارے میں کہی ہے, یعنی جو ان کے بارے میں کچھ غلط قسم کی باتیں, جو بڑی سخت قسم کی باتیں ہیں, امام سوری رحمتہ اللہ علیہ سے آئی ہیں. لیکن یہ ان کے ساتھ وہاں پر معاصر تھے یہ. اور یہ محدثین کے ایک اصول یہ بھی ہے کہ جب کوئی دوسرا ایک دوسرے کے جو معاصر ہوتے ہیں, دونوں میں کچھ نوک جھونک رہتی ہے, تو ایک کی بات دوسرے کے بارے میں قبول نہیں کی جاتی ہے. اس لحاظ سے ان کی بات کو زیادہ اس میں اہمیت حاصل نہیں ہے. یعنی جو انہوں نے امام صاحب کے تعلق سے کچھ باتیں کہی ہیں اس کو ہم اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں. دوسرے امام اوزائی رحمتہ اللہ علیہ جو شام کے امام مانے جاتے تھے اس وقت, انہوں نے بھی کچھ باتیں اس طرح کی کہی ہیں امام صاحب کے بارے میں. یہ بھی ان کے معاصر تھے. امام اوزائی کی وفات سن 150/7 میں ہوئی ہے اور امام وحیف رحمۃ اللہ علیہ کی 150 میں ہوئی ہے. ایک ہی زمانے کے تھے, دونوں میں کچھ مناظرے بھی ہوئے ہیں, یعنی بات چیت بھی ہوئی ہے اس سلسلے میں مسائل کے تعلق سے. تو یہ ساری چیزیں بھی اس بات کو بتاتی ہیں کہ جب آدمی کسی ایک دور میں رہتا ہے اور دونوں میں کچھ نوک جھونک بھی رہتی ہے تو دوسرے کے بارے میں کچھ کلمات اس طرح کے نکل آتے ہیں جو دوسرے لوگ نہیں کہا کرتے, سختی کے نکل آتے ہیں. تو یہ کچھ اس طرح کی بات ان کے تعلق سے بھی رہی ہے. تیسرے جو ہے عبداللہ بن مبارک جو کہ خراسان میں تھے اس وقت کے, وہ بھی ایک امام گزرے ہوئے ہیں, ان سے بھی کچھ اس طرح کی باتیں آئی ہوئی ہیں. تو یہ جو باتیں آئی ہیں بہتر یہی ہے کہ ان کا تذکرہ نہ. اور اسی لیے میں نے پھر آپ کو یاد دلایا کہ ان باتوں کی طرف بالکل آپ دھیان مت دیجئے. یہ اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ایک امت کے ایک اہم امام گزرے ہوئے ہیں اور ان کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے, تابعی کا درجہ حاصل ہے, اور دیگر فقہا اور دیگر ائمہ کی طرف سے ان کی بھی اپنی ایک جگہ حقیقت جو ہے مسلم ہے. اور خاص طریقے سے اللہ نے جو ان کو قوت دے رکھی, جن لوگوں نے تعریفیں کی ہیں ان کی, وہ اس نے اس انداز سے کی ہیں کہ مسائل کو سمجھنے کی ان کو جو اللہ نے قوت دی تھی, طاقت دی تھی, اس کا کوئی جواب نہیں تھا. تو اس طریقے سے ان کے کافی شاگرد تھے. کوفے میں کتنے لوگ تھے اس وقت, میں نے بتایا آپ کو کہ ابن ابی لیلہ یہ بھی فتوی دیا کرتے تھے. کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے فتوا دیا اور امام صاحب نے ان کے خلاف فتوا دیا, جس کی وجہ سے دونوں میں تھوڑا سا کچھ نوک جھونک رہتی تھی. اگر اس کو آپ کو سمجھنا ہو تو آپ ہم جہاں رہتے ہیں اسی مثال سے آپ سمجھ لیجئے. چار لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں تو کچھ کی آپس میں دوستی ہوتی ہے اور کچھ کی ذرا سا دوستی نہیں بن پاتی ہے, نوک جھونک چلتی رہتی ہے. تو کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کے بارے میں کہتے رہتے, لوگوں کو منع بھی کرتے, ارے نہیں ان کے پاس مت جاؤ, ان کا منحج صحیح نہیں ہے, ان کا یہ ہے, روکتے بھی ہیں لوگوں کو, یہ بات بھی ہے. تو اس زمانے میں بھی اس طرح کی باتیں تھیں, یعنی امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے روکا ہے کہ آپ جب ان کے پاس مت جاؤ, ان سے مت جاؤ سیکھو, اس لیے کہ وہ ایسے ہیں. موازائی نے لوگوں کو روکا. تو یہ چیزیں ہیں, لیکن اہل علم اس بات کو سمجھتے ہیں اچھی طرح سے کہ جہاں کچھ لوگ رہتے ہیں اور آپس میں کچھ نوک جھونک ہو جاتی ہے تو یہ ایک دوسرے کو منع کرتے ہیں ان کے پاس جانے سے, وہ ان کے پاس جانے سے منع کرتے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی ہیں. تو ہم اس سلسلے میں اسی بات کے قائل ہیں کہ یہ جو ائمہ گزرے ہوئے ہیں, بعض کے لوگوں کو چاہیے کہ خامخواہ اس سلسلے میں کوئی اپنی طرف سے کوئی غلط رائے قائم نہ کریں, بلکہ حسن ظن رکھیں سب کے تعلق سے. پہلے گزر چکے ہیں, ان کے معاملات گزر چکے ہیں, اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچ چکے ہیں, انہوں نے کس اخلاص اور کس اس کے ساتھ حسن نیت کے ساتھ کام کیا ہے, جس انداز سے بھی کام کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ چکے ہیں, اس کا اجر ان کو وہاں ملنے والا ہے, جو بھی ان کا معاملہ ہے وہاں ہونے والا ہے. ہم خامخواہ یہاں پر ان کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ کر کے اپنی عاقبت کوئی خراب نہ کریں, یہ میرا جو خاص اس میں یہ رہتا ہے. تو ہماری بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ہو چکی تھی, ان کے شاگردوں کے تعلق سے ہو چکی تھی, اس کے بعد بات کس کے بارے میں ہونی ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. امام مالک بن انس ان کی زندگی کا عرصہ یہی ہے, 93 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 179 یہ ان کی وفات کی تاریخ ہے, یہ ان کا بیچ کا پورا عرصہ ہے. اگر آپ دیکھیں اس کے لحاظ سے تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟
13
سال بعد. ہم ہمیشہ تاریخ کو ایسے یاد رکھتے ہیں, یعنی ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کے یاد رکھتے ہیں. آپ کو ایک کے بارے میں معلوم ہوگا کہ ان کی پیدائش فلاں سن کو ہوئی تھی, تو دوسرے کو اسی کے ساتھ جوڑ لیجئے تو آسانی ہو جائے گی. یہ چھوٹے تھے امام صاحب سے کتنے سال کے؟ 13 سال کے چھوٹے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خاص بات یہ رہی کہ یہ مدینے میں ہی رہے. جیسے اور دوسروں کے بارے میں یہ بات آپ پڑھتے رہتے ہیں, انہوں نے فلاں جگہ کا سفر کیا, فلاں جگہ کا سفر کیا, فلاں جگہ گئے, ایسا کوئی معاملہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں رہا. یہ کہاں رہے؟ مدینے میں. اس طریقے سے چپک کے بیٹھ گئے کہ ان کو کہا جاتا ہے امام دار الہجرا, یعنی مدینے کے امام. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے کے امام, اور وہاں پر جو بھی محدثین تھے جن کی کثیر تعداد تھی, خاص طریقے سے تابعین, بڑے بڑے تابعین جو کثرت سے موجود تھے وہاں مدینے کے اندر, ان سے انہوں نے حدیث کا علم حاصل کیا اور ان سے وہ حدیثیں روایت کیا کرتے ہیں. یہاں تک کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ امام مالک جب روایت کرتے ہیں نافع سے, اور نافع روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے, تو حدیث کی جو سند ہے اس میں یہ سب سے بہترین سند, اتنی اہم سند کیوں سمجھو کہ اس کو سونے کے پانی سے لکھنا چاہیے, اس کو سونے کا سلسلہ وہ قرار دیتے ہیں, یعنی سونے کی زنجیر قرار دیتے ہیں. تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں جو بھی وہاں تابعین وغیرہ تھے ان سے انہوں نے علم حاصل کیا حدیث کا علم. جہاں تک فقہ کی بات ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدینے میں جو فقہ حاصل کیا, جو تعلیم حاصل کی, وہ اس سے پہلے ایک نام آیا تھا جن کو ربیعہ الرائے کہا جاتا ہے. یہ بات بھی اس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ رائے جو اس زمانے میں کہتے تھے, یعنی جب کوئی بھی امام, کوئی بھی فقیہ, کوئی بھی محدث, جو بھی آپ کہیے, کوئی بھی عالم اللہ کی کتاب میں مسا نہیں ملا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں ملا, یا صحابہ کا اس کے بارے میں کوئی عمل نہیں ملا, تو وہ کیا کرتے تھے؟ اجتہاد کرتے تھے, قیاس کرتے تھے, اور اسی کی روشنی میں اس کو اس زمانے میں وہ لوگ رائے کہا کرتے تھے. جو بھی اس پر اس کا کام کیا کرتے تھے ان کو اسی نام سے یاد کرتے تھے, اہل رائے. تو ربیعہ رائے اسی معنی میں مشہور ہیں کہ مدینے میں جنہوں نے یہ کام زیادہ کیا, جبکہ یہ کوفہ وغیرہ کے لوگ زیادہ مشہور تھے اس میں, لیکن مدینے میں جنہوں نے یہ کام کیا وہ ربیعہ رائے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہی استاد ہیں فقہ کے اندر, ربیعہ رائے. اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کرنے کے بعد مشہور کتاب آپ جانتے ہیں انہوں نے لکھی, اس کا نام کیا رکھا؟ موطأ امام مالک کہا جاتا ہے. اور برابر کتاب لکھنے کے بعد مدینے میں اس کا درس دیتے رہے, لوگ ان کے پاس دور دراز سے آتے رہے اور وہاں ان کا درس سننے کے لیے اس میں بیٹھتے تھے اور علم حاصل کر کے جاتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہیں نہیں گئے, یہ وہیں پر رہے. تو دور دراز سے جن لوگوں نے آ کر کے ان کے پاس علم حاصل کیا, اس میں سے خاص طریقے سے مصر اور اندلس وغیرہ کے لوگ, یا شمالی افریقہ جن کو جو جن علاقوں کو کہا جاتا ہے, وہاں کے لوگ کثرت سے جو ہے آئے اور ان کے پاس علم حاصل کیا. امام مالک جتنا مشہور ہوئے ان ملکوں میں, مدینے میں ان کے ماننے والے اتنے نہیں ہوئے جتنے ماننے والے ان کے مصر اور جو اندلس وغیرہ کے علاقے میں ہوئے, جو شاگرد جا کر کے ان کے وہاں پر پھیلے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات ہے, میں آپ یہ کہہ رہا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں تھے اور اسی وقت مکے میں سفیان بن عوینہ تھے. دونوں کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جب بات آئے گی تو جو ہے دونوں کا ایک متفق تذکرہ آئے گا. جس وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے مدینے کے اندر, دوسری جگہوں پر اور دوسرے بھی لوگ مشہور تھے, اور بغداد کا رخ بہت سارے لوگ کر رہے تھے, جیسا کہ اس سے پہلے میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا کہ یہ بھی بغداد چلے گئے تھے, لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہیں باقی رہے اور وہاں سے کہیں بھی نہیں گئے. کہیں جب آدمی رہتا ہے تو وہاں رہنے کی وجہ سے تھوڑی بہت وہاں کے لوگوں کے تعلق سے عصبیت تو آئی جاتی ہے. اب آپ لوگ بینگلور میں تھوڑی بہت تو بینگلور کی تعریف کریں گے, نہیں کریں گے, یہاں کے لوگوں کی تعریف کیوں کریں گے, یہی کریں گے. تو یہ چیز تو آئی جاتی ہے انسان کے اندر, وہ کچھ انسانی فطرت ہے. آدمی جہاں رہتا ہے اس چیز کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز ہر جگہ کے لحاظ سے بہتر ہے اور دوسری جگہوں پر یہ چیز موجود نہیں ہے, یہ کچھ رہتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں چونکہ بہت زیادہ ان کا وہیں پہ رہنا رہا, وہیں ساری چیزیں ہوئیں, مدینے کے لوگوں کے عمل کو اور مدینے کے لوگوں کی باتوں کو یہ بڑی زیادہ اہمیت دیا. جو چیز ان کے اندر نہیں رہی, دوسرے ائمہ کی یہاں نہیں پائی جاتی ہے, وہ یہی ہے. اسی کو کہتے ہیں بعض کے لوگ عمل اہل مدینہ, یعنی مدینے والوں کا عمل کیا ہے. اس چیز کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت اہمیت دیتے ہیں, اتنی اہمیت دیتے ہیں اس چیز کو کہ کبھی کبھی حدیث کو اس کے مقابلے میں اتنی اہمیت نہیں دیتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اور اس کو قابل عمل بننے کے لیے دو شرطیں الگ ہیں جو دوسروں کے یہاں نہیں پائی جاتی. دو شرطیں الگ ہیں جو دوسروں کے یہاں نہیں پائی جاتی ہیں. پہلی شرط ان کی یہ ہے, اس سلسلے میں دو شرطیں جو میں بول رہا ہوں اس میں سے ایک شرط ان کے یہاں یہ ہے کہ حدیث کے ساتھ ساتھ وہ جو مدینے کے لوگوں کا اس کے مطابق عمل ہو, مدینے کے لوگوں کا اس کے مطابق عمل. اگر حدیث ہے مدینے کا عمل اس کے خلاف ہے تو اس حدیث کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اہمیت نہیں کرتے, قبول نہیں کرتے, مانتے نہیں. اور جب اس طرح کی بات کبھی آتی ہے تو یہی ان کا لفظ ہوتا ہے جو وہ خود استعمال کرتے ہیں, وَعَلَيْهِ الْعَامَلُ اِنْدَنَا. ایک حدیث پیش کریں گے, اس حدیث کو قبول کرنے کے لیے شرط کیا لگا رکھی ہے کہ اس کے مطابق عمل کس کا ہونا چاہیے, عمل ہونا چاہیے. حدیث ہے اس پر عمل ہے تو نیچے وہ کیا لکھتے ہیں, وَعَلَيْهِ الْعَامَلُ اِنْدَنَا. یہ ان کی عبارت ہوتی ہے, یعنی اسی پر ہمارے یہاں عمل ہے, یعنی مدینے کے لوگ عمل کرتے رہے ہیں اس لیے یہ حدیث زیادہ قابل اعتبار ہے. دوسری چیز جو ان کے یہاں اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث ہے اور اس کے ساتھ کوئی اختلاف موجود نہیں ہے, ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کہ مدینے کے رہنے والوں کا بھی کیا ہو جاتا ہے کسی ایک مسئلے میں اختلاف, دو صحابی ہیں ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا کسی مسئلے میں, ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسی حدیث ہے اور اس کے لیے مدینے کے جو بھی لوگ ہیں سب کا عمل یکساں ہے, سب کی بات یکساں ہے, سب کا قول یکساں ہے اور کوئی اختلاف نہیں ہے, تو اس کے بارے میں مالک کہتے ہیں وَهَذَا عَمَرٌ مُجْتَمَعٌ عِنْدَنَا, یعنی یہ ہمارے پاس متفق علیہ بات ہے اس لیے اسے قبول ہونا چاہیے, اس کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ دو چیزیں مالک کی یہاں مشہور ہے. ایک چیز کیا ہے ذہن میں رکھیے, ایک تو وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَنَا, اسی پر ہمارے یہاں کیا ہے عمل ہے. دوسری چیز کیا ہے, یہ چیز ہمارے یہاں متفق علیہ ہے, کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے, اس لیے اس بات کو ماننا ہی ماننا ہے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں خاص چیز تھی, یعنی مدینے کے لوگوں کو بڑی اہمیت دیتے تھے, یہاں تک یہ بات کہی گئی ہے. اور یہ بھی آپ جو ہے ذہن میں رکھیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو حجاز کے راوی ہیں انہیں سے روایت کرتے ہیں, انہیں کی روایتوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جہاں وہ رہے ہوئے ہیں. اور اس حالانکہ یہ روایت کوفے میں بھی تھے, بصرے میں بھی تھے, مصر میں بھی تھے, بہت ساری جگہوں پر تھے, لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اہمیت دیتے ہیں تو کن کو, جو حجاز کے راوی ہیں. اور اسی کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ اہتمام رہا. یہ جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں اس سلسلے میں, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کو کیسے معلوم کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایسا کرتے رہے یا یہ ہے, کافی زمانے گزرا, ہمارے پاس اس کے لیے پروف کیا ہے, ہم اس کے لیے ریفرنس کے طور پر کیا چیز پیش کر سکتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے ذہن میں رکھیے کہ یہ اسی دور کے لوگوں کی باتیں ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پہلے سے پہلے میں نے بات کہی تھی آپ سے کہ انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے, تو ان کی کتاب ابھی بھی موجود ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جیسے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ باتوں پر رد کیا ہے اس کے بارے میں لکھا, جس کا اس کے پہلے تذکرہ آ چکا تھا, امام مالک کے اس موقف کی یا اس قول پر بھی کافی رد کیا ہے. کون سا؟ عمل اہل مدینہ کو سامنے رکھ کر کے کسی حدیث کو پرکھنے کا معیار بنانا یہ صحیح بات نہیں ہے, اس کو امام شافعی نے بہت سختی کے ساتھ کہاں لکھا ہے, اپنی کتاب میں لکھا اور اس پر رد کیا. امام شافعی کون ہے؟ امام مالک کے شاگرد ہے, بات ابھی ان کے بارے میں آگے آئے گی. ایک دوسرے امام جو اسی دور کے ہیں اور اس سے یعنی بعض لوگوں میں کچھ اچھے تعلقات بھی ہوتے تھے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے, امام لیث بن سعد مصری. لیث بن سعد مصری مصر کے رہنے والے لیث نام, اور حدیثوں میں حدیثوں کی پرکھنے میں حدیثوں کو پرکھنے میں اور حدیث کے جو راوی ہے ان کے بارے میں جرح کرنے میں یا یہ راوی قابل اعتبار ہے قابل اعتبار نہیں ہے ہم کتنا اعتبار کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بڑے اہم امام مان جاتے ہیں لیث بن سعد فہمی, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے انہی کے پائے کے بڑے عالم بڑے محدث. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے پاس خطوط لکھا کرتے تھے اور وہ بھی ان کے پاس ان کے جواب لکھا کرتے تھے. دونوں میں اس طرح سے خط و کتابت تھی, کیونکہ ایک دوسرے کے خط کو نقل کیا ہے لوگوں نے اپنی کتابوں میں. کتاب ہے المعرفت والتاریخ امام قصری کی, اس میں ان کی جو خط لکھے ہیں لیث بن سعد کو اور انہوں نے جو ان کو جواب دیا ہے وہ ان کی نقل جو ہے اس کے اندر موجود ہیں کہ وہ کیا لکھا ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب اعلام الموقعین میں نقل کیا. تو آپ یہ جو جس خط کی میں بات کر رہا ہوں اس خط کے لیے یہ اس کا پروف ہے کہ یہ چیز ثابت ہے کہ انہوں نے لکھا ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب کے حوالے سے اس کو نقل کیا اپنی کتاب اعلام الموقعین. کیا ہے وہ چیز؟ امام مالک نے ان کو بہت ساری باتیں لکھی ہیں, بہت ساری باتیں پوچھی ہیں ان سے, تو اس میں انہوں نے بڑے اچھے انداز میں لکھا ہے. جو ایک ہی دور میں علماء ہوتے ہیں تو کبھی کچھ لوگوں کے درمیان اچھے تعلقات ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے درمیان اچھے تعلقات نہیں ہوتے. ان کے درمیان لگتا ہے تعلقات بہت اچھے تھے, تو بڑے اچھے انداز میں لکھا ہے. اچھے انداز میں لکھنے کے باوجود بھی امام مالک پر رد کیا ہے. کس نے؟ امام لیث بن سعد نے. کس چیز کے بارے میں؟ یہی جو لگاتے ہیں دو کنڈیشن کی حدیث کو قبول کرنے کے لیے کہ اس میں مدینے کے لوگوں کا عمل, یا وہ ایک متفق علیہ بات ہے ہمارے یہاں, یہ جو یہ بات کہا کرتے ہیں اس کے بارے میں بڑی سختی سے بات دیکھیے. کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے جو پورے اس کا خلاصہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں صرف, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی وفات کے بعد کیا ہو گئے؟ منتشر ہو گئے, سب مدینے میں نہیں پڑے ہوئے تھے. اور یہ ایک بڑی منطق, یعنی اس کے اندر لاجک بھی ہے کہ واقعی جو رد کیا ہے وہ بالکل جو ہے عقل کو بھی اس کو تسلیم کر دیے کہ یہ رد واقعی صحیح ہے. اور امام مالک کا یہ موقف صحیح نہیں ہے کہ وہ مدینے والوں کا عمل ہوگا تبھی قبول کریں گے. کہا ہے کہ صحابہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد منتشر ہو گئے. اس سے پہلے بھی بات آئیے, آپ جانتے ہی ہیں, ہاں, کوفے میں, صوفے میں عبداللہ ابن مسعود, اور بھی دوسرے صحابہ گئے, صادق بن وقاص بھی گئے, عمار بن یاسر بھی گئے, بصرے میں انس بن مالک, اور شام میں خلق, یعنی کافی صحابہ ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے. یہ وہ صحابہ ہیں جن کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث بھی تھیں جو دوسروں کو معلوم نہیں تھی. خود مدینے میں رہنے والوں کی بات اس سے پہلے بھی آئی ہے کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات صرف ایک صحابی سے کہی ہے اور ان کے علاوہ کسی کو علم نہیں. ان کو منع بھی کر دیا کہ آپ کسی کو بیان مت کرنا, جیسے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے, پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, ان سے آپ نے ایک بات کہی اور یہ بھی کہا کہ لوگوں کو بیان مت کرنا, اپنی وفات ہو تو انہوں نے اس سے بیان کیا. تو اس طرح سے اور بھی چیزیں ہیں کہ یہ صحابہ جو بعض احادیث لے کر کے دوسری جگہوں پر چلے گئے اور وہ حدیث مدینے میں رہنے والے صحابہ کو نہیں معلوم تھی, ان کا الگ عمل, ان کا الگ عمل ہے. اس لیے اگر آپ یہ بات رکھتے ہیں کہ جب تک مدینے والوں کا عمل نہیں ہوگا ہم قبول نہیں کریں گے, یہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو عمل کے ساتھ چلی آ رہی ہے تو بات دوسری ہے, تو بات دوسری ہے. لیکن کوئی ایسی چیز ہے جو وہاں مدینے میں یا کوئی خاص خاص موقع پر عمل ہوتا ہے اس کے اوپر, تو پھر اس کے بارے میں اگر کوئی روایت آتی ہے اور دوسری جگہ کا کوئی صحابی بیان کرتا ہے یا روایت دوسری جگہ کے بیان کرتے ہیں تو اسے قبول کرنا چاہیے, ورنہ آپ احادیث کو خامخواہ رد کرتے ہیں. آپ کو صرف جو ہے اس کو ایک سمجھنے کے لیے, ایسی بے شمار حدیثیں ہیں جو روایت کرنے والے پورے کوفے کے راوی ہیں, ایسی بہت سی روایتیں ہیں, حدیثیں ہیں جس کو روایت کرنے والے پورے بصرے کے راوی ہیں, ایسی کئی حدیثیں ہیں جس کو روایت کرنے والے پورے مصر کے راوی ہیں, اور ان کو باقاعدہ لطائف اسناد میں پیش کیا جاتا ہے. جب صحیح بخاری پڑھاتے ہیں, صحیح مسلم پڑھاتے ہیں, تو جہاں بہت سی چیزوں پر وہ زور دیا جاتا ہے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے, یہ کہا جاتا ہے یہ ایسی حدیث ہے جس سند کے سارے راوی کہاں کے ہیں؟ کوفے کے ہیں. جس کے سارے راوی کہاں کے ہیں؟ بصرے کے ہیں. اور ایسی بہت سی حدیثیں ہیں کہ اس کے سارے راوی کہاں کے ہیں؟ مدینے کے علاوہ دوسری جگہوں کے, اور ایک راوی مدینے کا نہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے جو اس چیز کو بتا رہی ہے کہ اگر ہم یہ شرط لگاتے ہیں کہ مدینے والا ہی کوئی بیان کرے گا تبھی حدیث قبول کریں گے, تو بہت سی حدیثوں کو رد کرنا لازم آتا ہے, اور یہ ایک مناسب چیز نہیں ہے. جب صحابہ منتشر ہوئے, پھیل گئے دور دراز, تو جہاں صحابی اگر اس سے بیان کرنے والے لوگ قابل اعتبار ہیں, قابل اعتماد ہیں, ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے, تو ان کی روایتیں قبول کی جائیں گی چاہے وہ جس علاقے میں بھی رہتے رہے ہوں. یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے. امام لیث بن سعد نے عرض کیا, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سختی کے ساتھ بات کی. تو ایک طرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جہاں اہل رائے کے تعلق سے جو اس سے پہلے چند باتیں آئی تھیں کہ بعض احادیث بعض اس کی بنیاد پر وہ قبول نہیں کرتے ہیں, تو ویسے ہی امام مالک جو قبول نہیں کرتے ہمارے اہل مدینہ کے لحاظ سے, دونوں پر رد کیا ہے. کس نے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے. یہاں تک کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور میں اپنے اسی عمل کی وجہ سے مشہور ہو گئے تھے. ان کا لقب پڑ گیا تھا ناصر السنتی. کیا پڑ گیا تھا؟ ناصر السنتی, یعنی سنت کی مدد کرنے والے. جب بہت سے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے سنت چھوٹ جا رہی ہے, بعض احادیث کو چھوڑنا لازم آ رہا ہے, اس موقع پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈٹ کر کے اس کا مقابلہ کیا, اس پر رد کیا, تو ان کا لقب کیا رکھا گیا؟ ناصر سنت. بغداد میں یہ لقب ان کو ملا, وہ بھی ذہن میں رکھیے, یعنی کافی مشہور ہوئے اس سلسلے میں اور بغداد میں ان کو یہ لقب دیا گیا. تو بات چل رہی تھی کس کے بارے میں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے, وہ کیا ہے؟ کس چیز کو اہمیت دار دیتے ہیں؟ عمل اہل مدینہ کو, یعنی مدینہ والوں کا عمل کیا ہے یہ چیز دیکھتے ہیں وہ کسی حدیث کو پرکھنے کے لیے. جو ذرا بہرحال دوسرے محدثین یا کہیے کہ دوسرے فقہا اور ائمہ کے یہاں وہ چیز مسلم نہیں, اس کا ان پر رد کیا گیا ہے اور اس کو قبول نہیں کیا گیا ہے. اور یہ بات جو رد کی گئی ہے اس میں لاجک ہے, قابل قبول ہے, اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات اتنی زیادہ مناسب نہیں ہے. ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے, چاہے اس سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا تذکرہ آ چکا آپ کے سامنے, ابھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ چل رہا ہے, ان سب کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے, اور ہمیشہ یہ ہمارا حسن ظن سارے امام کے بارے میں جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر ان سے کبھی کوئی چیز ہوئی بھی ہے تو معاملہ کیا ہے, یہ چاہتے ہی ہے کہ حدیث بالکل نکھر کر کے ہمارے سامنے آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے بالکل نکھر کر کے سامنے آئے, جس کی وجہ سے کچھ شرطیں کچھ کنڈیشنز لگاتے ہیں یہ, اور یہ بات دوسری ہے اپنی جگہ پر جو ہے, اور کہیں بھی کوئی برا خیال اس سلسلے میں ذہن میں نہیں آنا چاہیے. تو یہ بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بھی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا خود یہ اپنے بات ان کی یہ ہے, کہتے ہیں وہ اس سلسلے میں کہ جب مجھے میرے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے تو میں اللہ کی کتاب میں دیکھتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دیکھتا ہوں کہاں اس مسئلے کا جواب موجود ہے اور کہاں سے میں اس مسئلے کا جواب دے سکتا ہوں. پھر میں صحابہ کے بارے میں دیکھتا ہوں کہ صحابہ کے سلسلے میں کیا ہے, صحابہ کے بعد جب بات آتی ہے ابن سیرین کی, حسن بصری کی, تو نحن رجال فہم رجال, یہ ان کے عربی کے الفاظ, تو ہم بھی, لیکن عام انسان ہے وہ بھی کیا ہے, ہمارے جیسے انسان ہیں, جیسے وہ سوچتے ہیں وہ اپنی کوئی رائے پیش کر سکتے ہیں ویسے ہم بھی پیش کر سکتے ہیں, لیکن صحابہ تک جو معاملہ ہے ان کو اپنی اہمیت. تو یہ ایک صحیح طریقہ ہے, صحیح منہج ہے جس کو اختیار کی ہوئی تھی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی تھا, کبھی بھی یہی بات کہتے تھے کہ چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو, ہماری بات لی بھی جا سکتی ہے اور کبھی بھی یہ لازم نہیں کہ جو بھی میں کہتا ہوں سب آپ کو قبول ہی کرنا, ایسی کوئی بات نہیں, لی بھی جا سکتی ہے رد بھی کی جا سکتی ہے. اگر کوئی شخصیت ہے جس کی بات رد نہیں کی جائے گی تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہوئے, اتنا سب ہونے کے باوجود مدینے کے لوگوں کو اتنی اہمیت دینے کے باوجود امام مالک کو اہمیت کس نے زیادہ دیا ہے؟ باہر کے لوگوں نے دیا. خود جہاں جس جگہ کو انہوں نے اختیار کیا وہاں ہمیشہ رہے, وہاں کے لوگ کم ہیں جو بعد میں ان کے مذہب کو خاص طریقے سے ان کی باتوں کو لوگوں کے درمیان عام کرنے کا اتنا اہم کام جو ہے وہاں کے لوگوں نے نہیں کیا جتنا باہر کے لوگوں نے جو آ کر کے ان کے پاس پڑھتے تھے. مدینے میں رہتے تھے, مدینے میں لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا, مصر کے لوگ اس سلسلے میں خاص طریقے سے, اندلس کے لوگ, اور بلکہ کہا جاتا ہے کہ شمال افریقہ جو بھی ہے, یعنی افریقہ میں جو نارتھ کا حصہ ہے پورا, تقریباً وہاں کے لوگ آ کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھ کر کے جاتے تھے, اور وہاں جا کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے ہوتی تھی, ان کی جو باتیں ہوتی تھی, وہ لوگوں کے سامنے پھیلایا کرتے تھے. تو امام مالک کے اصل اہم شاگرد جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے امام ابو یوسف, امام محمد, امام ظفر, ان کے اہم شاگرد تھے, اس امام مالک کے جو اہم شاگرد ہیں وہ مدینے کے باہر گئے. مصر میں خاص طریقے سے, مصر میں بعد گئے امام شافعی گئے تو تھوڑا سا معاملہ دوسرا ہو گیا تھا, لیکن مصر میں خاص طریقے سے ان کے بڑے شاگرد رہے. اس میں جو چند نام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو باہر کے لوگ ہیں, ایک عبداللہ بن واحدہ ہیں, دوسرے عبد الرحمن بن قاسم ہیں. جب بھی مختصر کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, ابن وحب اور ابن قاسم. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کبھی جب کسی مسئلے میں کئی ایک رائے ہوتی ہے کہ امام مالک نے یہ کہا یا یہ کہا ہے, تو وہ کتابوں میں یہ بات, یعنی یہ سب نام آتے رہتے ہیں کتابوں میں جب بھی ہم پڑھتے ہیں, تو کتابوں میں کیا نام آتا ہے, ابن وحب کی روایت میں یہ ہے, ابن قاسم کی روایت میں یہ, یعنی ابن قاسم نے امام مالک سے یہ بات نقل کی ہے, ابن وحب نے امام مالک سے یہ بات نقل کی ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کئی معاملہ ہے کہ کبھی ایک مسئلے میں کئی ایک رائے ہو جاتی ہے, تو الگ الگ شاگردوں نے الگ الگ رائے نقل کی ہے. اس وقت شاگردوں کا نام آتا ہے. یہ دو نام بڑے اہم ہیں. اس میں ابن وحب خاص طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کافی زمانے تک رہے ہیں, یہاں تک کہ امام مالک خود ان کی بڑی تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے فقیہ ہو مصر, فقیہ ہو مصر, یعنی مصر کے یہ کیا ہیں, فقیہ ہیں. اور مصر کے لوگ جو آتے تھے ان سے یہ کہا کرتے تھے کہ ابن وحب سے سیکھ لو, بڑی تعریف کیا کرتے تھے ان کی. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا لمبا زمانہ انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ گزارا ہے, اس لحاظ سے ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. یہی حال عبد الرحمان بن القاسم کا بھی ہے. ایک تیسرا نام ہے جو خاص طریقے سے اندلس کے تعلق سے زیادہ وہ مشہور ہیں, وہ ہیں یحییٰ بن یحییٰ بن کثیر. یحییٰ بن یحییٰ یہ معتبر مالک, جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب ہے, جن لوگوں نے اس کتاب کو نقل کیا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے, اس میں سے یہ بھی ہیں یحییٰ بن, یہ ان کا نسخہ بھی کافی مشہور ہے. یہ جب آئے تھے مدینے میں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں تھے, یعنی کس سال آئے تھے, 179, تو بڑا آخری زمانہ ملا ہوا ہے ان کو. لیکن یہ بھی یہاں سے اندلس جانے کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب انہوں نے کافی پھیلایا ہے وہاں پر جا کر کے. مدینے میں صرف ایک نام آتا ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کی حیثیت سے مشہور ہیں, وہ ہیں عبد الملک ماجشون کے نام سے. یہ مدینے میں رہے عبد الملک الماجشون کہا جاتا تھا ان کو. کبھی اگر صرف کتابوں میں اتنا لکھا تھا, ماجشون کی روایت میں یہ ہے, وہ ہیں مدینے کے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بہت سارے, چند شاگردوں کا میں نے نام آپ کے سامنے پیش کیا ہے. مدینے میں اگر ان کی رائے عام ہوئی ہے یا بعد میں لوگ اس کو نقل کیے ہیں, تو ان کے واسطے سے عبد الملک ماجشون کے واسطے سے, ورنہ دوسری جگہوں پر یہ لوگ زیادہ مشہور ہوئے ہیں ان کی روایت نقل کرنے میں. مصر ہی کے اندر بعد میں جو امام مالک کے شاگرد ہیں, انہیں کے شاگردوں کے شاگرد میں ایک سہنون آتے ہیں, اور یہی سہنون سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی پوری جو بھی تفصیلات ہیں وہی, لیکن ایک کونجے کے تو اس کو تحقیق کرنے کا اتھینٹک کوئی ذریعہ ہے تو وہی ہے. انہوں نے کتاب لکھی المدونہ الکبریٰ کے نام سے, یہ کتاب موجود ہے اس وقت, یعنی پرنٹڈ کتاب یہ جو موجود ہے المدونہ الکبریٰ کے نام سے. مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب یا ان کے قول کے بارے میں جاننا ہو یا تو ان کی کتاب معتا کو دیکھو یا پھر المدونہ الکبریٰ کو دیکھو, یہ بالکل جو ہے ان کے تعلق سے کیا کہا انہوں نے بالکل صحیح بات مل جائے گی آپ کو. تو یہ اسی دور کے وہ بھی آئے ہوئے ہیں, ان کے شاگردوں کے وہ شاگرد ہیں. یہ چند باتیں تھیں جن کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. آج کوشش کریں گے کہ بات ختم نہیں کر دیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ٹھیک ہے, تو مدینے میں یا مکے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اتنا زیادہ منتشر نہیں ہوا. زیادہ کہاں پھیلا ہے, یہ مصر اندلس اور ادھر کے جو ہے علاقوں میں ان کا زیادہ مذہب پھیلا. اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, کون ہے امام شافعی رحمۃ اللہ, ان کا نام کیا ہے, محمد بن ادریس. ان کی پیدائش کئی ان کے جو مسئلے ہیں خاص جو ہے سلسلے میں, جو ان کے اپنے خاص خاص مسائل جو ہوتے ہیں اس میں دوسری جگہوں کی وہ روایتیں موجود تھیں, انہوں نے قبول نہیں کیا سلسلے میں. اور انشاءاللہ جب وہ مسائل آئیں گے تو مسائل میں یہ چیز انشاءاللہ تصدیق کے طور پر آپ کے سامنے خاص طریقے سے آئے گی کہ یہاں کیوں قبول نہیں کیا ہے, کیا وجہ تھی, کیا ان کے اصول تھے جس کی وجہ سے ان کو, بہت ساری چیزیں جو ہے اصول کی وجہ سے بھی انہوں نے سمجھائی ہیں, اس اصول کی وجہ سے اس کو نظر انداز کر دیا. قبول کرنے بات ہے کس کی, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے ہیں یاد رکھنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو وفات ہوئی ہے جس سن میں, اسی سن میں ان کی کیا ہوئی ہے؟ پیدائش ہوئی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. اسی لیے یعنی کچھ یہ رتار کی شکل میں پیش کر دیتا ہوں آپ کو, یعنی ایسا نہیں کہ آپ اس کو یاد کر کے یہاں سے جائیے گا, ٹھیک ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ماننے والے شافعی لوگ ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے جو یعنی حنفی لوگ ہیں, تو دنیا کے اندر ہوا یہ ہے کہ ان دونوں کی بڑی جماعت ہے. چاروں اس میں کیا ہے, زیادہ ماننے والے جی شافعی ہیں. دونوں میں بڑے مقابلے رہے ہیں, دونوں میں بڑے مقابلے مناظرے یہ وہ اور ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی کھینچا تانی زیادہ جو ہوئی ہے وہ انہی دونوں میں ہوئی ہے. مالکیہ تھوڑا تھے کمی تھے, حنابلہ بہت کم تھے, اس لیے کوئی زیادہ وہ لوگ بھی کبھی بیچ میں آتے ڈرتے تھے کہ بھائی ہم لوگ بہت تھوڑی تعداد میں ہیں کبھی بھی مار کھا جائیں گے ہم. تو زیادہ مقابلہ کس میں ہوتا تھا؟ انہی دونوں میں ہوتا تھا. تو مقابلہ آرائی کا نتیجہ یہاں تک ہوا کہ ایک دوسرے کی امام کے تعلق سے بھی ان کے درمیان کچھ جملوں کے غلط انداز سے تبادلے ہوئے. انہوں نے ان کے بارے میں کچھ کہا, انہوں نے ان کے بارے میں کچھ کہا. یہ جو ہے اس سے پہلے کبھی سنا ہوگا آپ نے کہ عیسائی اور جو ہے اور ایک مسلمان کے تعلق سے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے رسول ان کے بارے میں بات چل رہی ہے تو کون افضل ہے اور کون افضل نہیں ہے. تو کیا کہا؟ ہاں عیسائی نے کہا کہ بھائی آپ کے رسول زمین میں دفن ہے اور ہمارے رسول آسمان میں ہیں. جو چیز آسمان میں ہوتی ہے وہ اوپر ہوتی ہے, جو زمین میں ہوتی ہے وہ نیچے ہوتی ہے. انہوں نے کیا کہا پھر؟ جو اندھار چیز ہوتی ہے وہ نیچے ہوتی ہے, جو ہلکی ہوتی ہے اوپر چڑھ جاتی ہے. تو یہ اپنا آپس میں جو ہے معاملہ ہوتا رہتا ہے لوگوں کا. تو یہی معاملہ جو ہے یہ دونوں میں صرف آپ کو اسی کو یاد دلانے کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ اتفاق سے پیدائش اسی سال ہوئی ہے جس سال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی. تو اس میں لوگوں نے کیا بیان کیا سلسلے میں, یعنی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے تھے انہوں نے یہ کہا اس کے بارے میں کہ جب تک امام ابو حنیفہ جب دنیا میں زندہ تھے ان کو آنے کی ہمت دنیا میں یہ جیسے چلے گا ویسے چلے آئے تھے. دنیا میں یہ تقدیری چیز ہے کب کسی کا پیدا ہونا, یہ بس میں نے لطیفے کے طور پر کہا کہ آپ جو اس کو سنیے اور بس جو ہے دھیان سے نکال دیجیے. اس کے مقابلے میں انہوں نے کیا کیا, یعنی شوافے لوگ جو اس سلسلے میں یوں کرتے ہیں, کہا کہا کہ امام ابو حنیفہ سب کا مقابلہ کرتے رہے لیکن جیسے ہی امام شافعی کا آنے کا ہوا دنیا سے چلے گئے. یہ آپس کے کیا ہیں, آپس کے جو باتیں ہیں جو کہ بہت غیر مناسب ہیں, نہیں کہنی چاہیے ہم کو جو ہے کسی کی طرف سے بھی نہیں کہنی چاہیے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ہے پیدائش کو یاد رکھنے کے لیے اس کو یاد رکھیے, تو یاد رہے گا جس سال ان کی وفات ہوئی اسی سال ان کی پیدائش ہوئی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش اپنے شہر سے دور ہوئی ہے. اصل امام شافعی رہنے والے ہیں مکہ کے, کہاں کے؟ مکہ کے, اور اسی لیے ان کو قریشی کہا جاتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ قریشی ہیں یہ, یعنی ان کا خاندان قریش کا خاندان ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چوتھے نمبر پہ دادا آتے ہیں نسب میں, ان سے ان کا نسب جا کے مل جاتا ہے, یعنی مدینے کے اندر جو. تو ان کے وہ چھٹے نمبر کے دادا ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے نمبر کے دادا ہیں. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہ مکے کے ہیں اصل میں, لیکن ان کے والد ان کی والدہ کے ساتھ غزہ گئے تھے, ٹھیک ہے؟ غزہ اب یاد کر چکی تھی, کافی مشہور ہو چکی ہے, اس لیے کوئی غزہ گئے. یہ وہاں پہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے اور وہیں پر پیدا ہوئے. کون؟ امام شافعی. پیدائش ان کی غزہ کی ہے لیکن رہنے والے مکے کے ہیں. وہاں پہ ان کے والد کی وفات ہو گئی, تو ان کی والدہ جب یہ دو سال کے تھے تو وہاں سے لے کر کے پھر مکہ واپس ہو گئی, ان کا جو ان کا اصل وطن تھا. اس لیے یہ پلے بڑے کہاں ہیں؟ مکے میں پلے بڑے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکے میں پلنے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے گھر والوں نے, جو اس زمانے کا عام رواج تھا کہ کسی شخص کے بارے میں اگر آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس کی زبان بہت اچھی ہو عربی زبان, تو وہ لوگ شہر سے ہٹا کے کہاں کر دیتے تھے؟ دیہات میں کر دیا کرتے تھے. یعنی ابھی الٹا معاملہ ہے کہ دیہات میں زبان اچھی نہیں ہوتی ہے. ابھی پہلے کیا تھا؟ دیہات کی زبان بڑی پیور خالص قسم کی زبان ہوا کرتی تھی, تو یہ لوگ عربی کے لیے بہتر عربی کے لیے دیہات میں کر لیا کرتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس طریقے سے بہتر عربی زبان کے لیے ان کو دیہات میں رکھا گیا تھا بچپن میں, تاکہ ان کی زبان اچھی ہو اور بالکل خالص عربی زبان ہو. اسی لیے امام شافعی کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے عربی میں کتابیں لکھ رکھی ہیں, یہ اس زمانے کے عربی کے جو بڑے بڑے ادیب تھے جو صرف عربی زبان کے لیے مشہور تھے, ان سے کسی درجے ان کی زبان کم نہیں ہے. یہ عربی کے اتنے جو ہے مہارت رکھنے والے جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے, تو ان کو وہاں دیہات میں رکھا گیا. پھر بہرحال پہلے مکے میں ہی جو ہے بڑھتے رہے, یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں سے وہاں پر علم بھی حاصل کیا. اور مدینے مکے میں اس وقت ایک خاص نام تھا ابن اوینا کا, جن کا اصل نام سفیان ہے لیکن ابن اوینا سے مشہور ہے سفیان بن. مدینے میں امام مالک تھے تو مکے میں کون تھے؟ سفیان بن اوینا. حدیث کے تعلق سے, یعنی بات یہ ذہن میں, حدیث کی بات ہم کریں, حدیث کے تعلق سے یہاں تک کہ محدثین کہتے ہیں کہ یہی دو بڑی اہم شخصیات ہیں ابن اوینا اور امام مالک کی, جن تک پورا حجاز کا علم پہنچا ہوا تھا. اگر آپ حجاز کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں حدیث کے تعلق سے, تو آپ کو کن کے راستے سے گزرنا پڑے گا؟ ابن اوینا اور امام مالک کے راستے سے گزرنا پڑے گا. یہ اہم شخصیت, تو وہاں پر انہوں نے ابن اوینا سے علم حاصل کیا مکے میں, اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا بچپن میں ہی انہوں نے چھوٹے میں ہی یاد کر لی تھی, جیسا کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا بہرحال تیار ہو چکی تھی, اس کو انہوں نے پڑھ لیا تھا. پھر وہاں سے انہوں نے مدینے کا قصد کیا. مکے سے کہاں آئے؟ مدینے میں آ کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ کتاب جو وہ یاد کر چکے تھے موطا, اس کو پڑھا آ کر کے ان کے پاس. کہتے ہیں یہ بھی کہ جیسے ان کی عربی بڑی اچھی تھی ویسے ہی وہ اچھا پڑھتے بھی تھے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. تو جب یہ مدینے میں ہوتے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب موطا انہیں سے پڑھواتے تھے. امام مالک کے بارے میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو حدیث کی کتاب وہ موطا کا درس دیا کرتے تھے تو کبھی خود نہیں پڑھتے تھے, بلکہ ہمیشہ شاگردوں سے پڑھواتے تھے. تو شاگردوں میں سے جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے تو چونکہ یہ بہت اچھا پڑھتے تھے اس لیے ہمیشہ کس سے پڑھواتے تھے؟ انہیں سے پڑھوایا کرتے تھے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہاں مدینے میں رہے, لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے وہ یتیمی کی حالت میں پلے بڑھے تھے, والد کا انتقال ہو چکا تھا, ان کی معاشی حالت بڑی اچھی نہیں تھی, اور اسی وجہ سے معاش کی وجہ سے بہت پریشان تھے. تو ان کو یمن میں طلب کیا ان کے ایک جو ہے جاننے والے نے, ان کا نام خاص طریقے سے جو ہے یہ ہے مصعب بن عبداللہ. یہ یمن کے, انہوں نے وہ وہاں قاضی تھے یمن کے, وہاں کے بادشاہ سے کہہ کر کے کہ آپ یمن چلے آئیے, ہم آپ کے لیے کچھ روزی روٹی کا یہاں انتظام کر دیں گے. اس طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ یمن چلے گئے. یہ سیاسی طور پر یہ جو ان کے یمن میں رہنے کا وقت ہے وہ ہارون رشید کا دور ہے, ذہن میں رکھیے گا. اس سے پہلے تھوڑی تاریخ میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی, اسی مقصد سے بیان کی تھی, کس کا دور تھا؟ ہارون رشید کا دور تھا. یعنی یہ سمجھیے کہ یہ بنی عباسیہ کی جو خلافت چلی ہے اس میں یہ پانچویں خلیفہ ہے. کتنے نمبر کے؟ پانچویں خلیفہ. پہلے ابو العباس صفا, پھر ابو جعفر منصور, پھر مہدی, پھر ہادی, اور اس کے بعد یہ ہارون رشید پانچویں نمبر پر یہ. اور جن کا زمانہ کافی مشہور ہے علم دوستی کے لحاظ سے اور بہت ساری خوبیوں کے لحاظ سے ہارون رشید کافی مشہور ہے. لیکن ہارون رشید کے بارے میں یہ ایک بات بھی تھی کہ یہ شیعوں کے تعلق سے بہت سخت تھے. جہاں آپ کہیں معلوم ہوتا کہ یہاں تشیعوں پنپ رہی ہے یا شیعہ لوگ یہاں آگے بڑھ رہے ہیں, وہاں فوراً وہ اس کی خبر گیری کرتے تھے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے. یمن کا علاقہ بھی ایسا رہا ہے جہاں شیعت وقتاً فوقتاً پنپتی رہی ہے, بڑھتی رہی ہے. یہ تاریخ کے لحاظ سے یہ بات ہے, ابھی بھی ہے وہاں پر کہیں نہ کہیں تشیع کا اثر ہے, اور پہلے بھی یہ چیز رہی ہے کہ وہاں تشیع جو ہے پنپتا رہا ہے, شیعت وہاں پر پنپتی رہی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہاں رہے, ان کی روزی روٹی کا انتظام ہوا, ساری چیزیں ہوئی, لیکن جو صنعاء یمن, یہ راجدھانی ابھی یعنی کیپٹل سٹی جو ہے صنعاء, وہاں کے جو قاضی تھے, آپ جانتے ہیں جب کوئی اہم شخصیت ہوتی ہے تو لوگوں کو تھوڑی پریشانی ہوتی ہے, اور کچھ آپس میں شکلش کچھ اور یہ رنجشیں کچھ اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. انہوں نے شکایت کروا دیا ہارون رشید کے پاس کہ یہاں جو تشیع پنپ رہی ہے اس میں ہاتھ کن کا ہے؟ امام شافعی کا. یہ چیزیں کچھ یہ شکایت والی اور یہ والی. کسی آدمی کو اگر آپ کو ختم کرنا ہے تو کیا کر دیجئے؟ اس کے خلاف اس طرح سے غلط شکایت کر دی. یعنی وہ جو ہے کبھی پڑھتے ہیں تو باتیں جو عجیب سی لگتی ہیں. خود ابھی بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. کسی آدمی کو اگر آپ کو یہ کرنا ہے ختم کرنا ہے کسی خاص جگہ پر کوئی آدمی کام کر رہا ہے دوسرا اگر مشہور ہونا چاہتا ہے وہاں پر تو اس کے بارے میں کوئی ایک بات عام میں لوگوں میں کیا کر دیجیے؟ عام کر دیجیے. ایسے ہے ان کی سلفیت مشکوک ہے ان کا یہ ہے. وہ سارا معاملہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. تو یعنی خود مجھے اس طرح کا اس میں تجربہ ہو چکا ہے اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے جب ہم یہ ان لوگوں کی تاریخ پڑھتے ہیں. تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے قاضی ثنا نے ہارون رشید کے پاس شکایت کر دی کہ یہ کس کا یہاں کس چیز کو ہوا دے رہے ہیں؟ تشیع کو ہوا دے. اس کے بانی ہے یہاں پر تو وہی چیز ہونی تھی. یعنی ہارون رشید نے فوراً ان کو طلب کر لیا کہاں؟ بغداد. چونکہ حکومت کہاں چل رہی تھی ان کی؟ بغداد میں چل رہی تھی. تو بغداد میں جب ان کو طلب کیا گیا کہ ان کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ہارون رشید کے دربار میں پیش کیا گیا یہ دکھا کر کے کہ یہ وہاں پر تشیع کو ہوا دے رہے تھے اور یہ خود شیعی ہیں تشیع مذہب کے ماننے والے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انتظام کر دیتا ہے. جہاں غلط تہمتیں لگتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ایسا پیدا کرتا ہے جو لوگوں کے سامنے اس کا دفاع کرتے ہیں. فضل بن ربیع یوں تو وہ آدمی اتنا زیادہ اچھا نہیں مانا جاتا ہے لیکن اس نے یہ ایک بڑا اہم کام کیا, اچھا کام کیا جو ہارون رشید کے دربار میں بڑی اہم شخصیت رہی ہے, بڑی اس کی اہمیت تھی وہاں پر. اس نے دفاع کیا کس کا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ جو تہمت لگی ہوئی ہے غلط لگی ہوئی ہے. اس کے بعد جب ان کو پیش کیا گیا ہے تو وہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات کرنے کی صلاحیت تھی ان کے اندر, یعنی جو عربی زبان کی مہارت تھی فساد و بلاغت, وہ چیز بھی کام آئی وہاں پر. انہوں نے جو ہارون رشید سے بات کیا تو ہارون رشید ان کی بات سے اتنا متاثر ہوا کہ فوراً چھوڑنے کا کیا کر دیا؟ حکم دے دیا. انہوں نے بات کیا کی اس کو عربی میں جو اس کو لکھا ہے میں آپ کو اردو بول دیتا ہوں. کہا کہ یہ کیا آپ میرے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی کو چھوڑ دوں گا اور ان کے ساتھ مل جاؤں گا جو اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ سمجھتے ہیں, یعنی اللہ کے رسول کو کیا مانتے ہیں؟ معبود مانتے ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں میں ان کو چھوڑ کے کیا ان کے پاس چلا جاؤں گا؟ تو یہ عباسی جو خلافت ہے یہ اللہ کے رسول کا رشتہ ان کا یہی ہے, اسی کا فائدہ اٹھا کر کے انہوں نے یہ بات پیش کی. اور وہ بات جو ہے ہارون رشید کے دل میں بیٹھ گئی اور اس نے کیا کیا؟ ان کو حکم دے دیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. اس کے بعد فارسی میں کہتے ہیں خدا شر برنگزت کی خیر مادر مشد. کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بظاہر کوئی برائی آتی ہے یعنی کوئی جو ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتی ہے لیکن اسی میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا پیدا کر دیتا ہے؟ خیر پیدا کر دیتا ہے. اسی بہانے امام شافعی کہاں پہنچے؟ بغداد پہنچے. اور بغداد میں اس وقت کس کا زور؟ علم کا مرکز تھا. اور کس کا زور تھا وہاں پر؟ خاص طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آخر میں وہیں رہے, ان کے شاگرد امام یوسف اور امام محمد وہیں رہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں پر خاصا مقام حاصل تھا اور یہی اس وقت وہاں کے ایک بڑے عالم کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتے تھے. امام شافعی کو وہاں ملنے کا شرف حاصل ہوا کس کے ساتھ؟ امام محمد کے ساتھ. دونوں کا آپس میں مل کر کے بیٹھنا ہوا, دونوں کے مناظرات بڑے لمبے لمبے مناظرات یعنی مسائل میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو امام شافعی رحمۃ اللہ نے خود نقل کیا اپنی کتاب میں. تو دونوں میں کافی بحثیں ہوئی, کافی مناقشے ہوئے اور کافی کسی مسئلے میں کافی دیر تک بحثیں ہوتی رہی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں ان کے منہج کو سمجھا, یعنی یہ اہل رائے کا جو میتھڈ کہا جاتا وہ کیا ہے, وہ صحیح معنی میں ان کو وہاں پر اس کا علم ہوا, ان کی ساری تفصیلات معلوم ہوئی. یہ سب فائدہ کس سے ہوا؟ بغداد جانے سے ہو گیا. اسی سفر میں جو کہ ایک غیر ضروری سفر تھا اور ان کو طلب کیا گیا تھا وہاں پر بادشاہ کی طرف سے, لیکن اس چیز نے جو چیز پیدا کیا وہاں پر وہ یہ ہے کہ ان کو وہاں ان کے ساتھ کیا ملو اللہ رحم دے رہی طرح جاؤں ہمارا شاید وقت تو نہیں ہو گیا
تھوڑا
سا ہم امام شافعی کے بارے میں بات مکمل کریں گے چلے جائیں گے شاہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھے تو نہیں ہیں بس ان کے آپس میں یعنی سمجھ لیجیے کہ مذاکرہ ہوا ہے اور ایک دو فیصد بیٹھ کر کے یہی بحثیں ہوئی ہیں مناظرے ہوئے ہیں جو زمانے میں کرتے ہیں تو وہاں ان کے ساتھ بڑی لمبی ان کی بحثیں ہوئی ہیں محمد بن اسد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد پھر امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ان کے ساتھ خاص طریقے سے ان کا بہت جو ہے طویل مناظرے ان کے ساتھ رہے ہیں اور اس سے بہت فائدہ بھی ہوا ہے اس کے بعد پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ واپس آ گئے. مکہ واپس ہونے کے بعد پھر دوبارہ بغداد 195 میں 195 دوبارہ پھر گئے ہیں. اس وقت انتقال ہو چکا تھا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا. پہلی مرتبہ جو گئے تو ملاقاتیں کن کے ساتھ رہیں؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. لیکن جب دوسری مرتبہ گئے 195 میں تو اس وقت ان کا انتقال ہو چکا تھا. ہارون رشید بھی دنیا سے جا چکا تھا. امین کی حکومت تھی اس وقت, جو چھٹے نمبر کا خلیفہ ہے خلفائے بنی عباسیہ میں, اس کی حکومت تھی اس وقت. ٹھیک ہے, یہیں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اور ان کی فقہ کا ایک دور شروع ہوتا ہے. اور اس کو ذہن میں رکھیے, کبھی کبھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلوں میں دو قول آتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہتے ہیں ان کا پرانا قول ہے اور ایک نیا قول ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ پرانا قول ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب 195 میں بغداد گئے تھے تو وہاں انہوں نے جو ان کے مسائل تھے, ان کی کتابیں تھیں, وہاں کے جو ان کے شاگرد تھے بغداد کے, ان کو لکھوایا تھا. یہی شاگرد جب روایت کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ امام شافعی کا پرانا قول ہے. نیا قول کب کا ہوتا ہے؟ وہ آگے بھی آئے گا. ٹھیک ہے, اسی سن کی بات ہے, وہ اسی سال کی بات 195 میں جو انہوں نے جا کر کے بغداد میں اپنی باتیں اپنے مسائل لکھوائے تھے اور وہاں کے شاگردوں نے نقل کیا, اور اس میں سے ایک بہت اہم نام ہے امام ابو ثور کا. امام ابو ثور, اسی لیے امام ابو ثور جب روایت کرتے امام شافعی سے, اس کا مطلب یہ کہ ان کا پرانا قول ہے, نیا قول نہیں ہے. تو پہلے اس وقت انہوں نے جو وہاں پہ لکھوایا ہے 195 میں وہیں پہ رہے, اس کے بعد پھر چلے آئے مکہ واپس آ گئے. تیسری مرتبہ پھر گئے وہ 198 میں. بغداد یہ تیسرا سفر تھا ان کا. بغداد جب گئے یہ 198 میں تو وہاں پر زیادہ مدت نہیں رکے اور اسی سال وہ مصر چلے گئے. اور مصر جا کر کے عبداللہ بن حکم ایک جو ہے شخص ہیں وہاں پر, انہی کے پاس جا کر کے فسطاط جو جگہ ہے وہاں پر جا کر کے یہ ٹھہرے. وہاں جانے کے بعد مصریوں کے درمیان رہ کر کے, جن کے یہاں مالکی مذہب بہت زیادہ مشہور تھا, یعنی ابھی بھی باقاعدہ مذہب کی بنیاد نہیں پڑی تھی, مطلب کہہ کیا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے ہوتی تھی, جو ان کا قول ہوتا تھا وہ زیادہ وہاں مشہور رہا, ان کے شاگرد لوگ زیادہ تھے. وہاں جا کر کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے کہ ان کی اصل صلاحیت ہے وہاں جا کر کے ابھری ہے. جو ان کے مناظرے ہوئے ہیں, جو بحثیں ہوئی ہیں لوگوں کے ساتھ, ایک تو پہلی عربی زبان اور وہ بھی کافی فصیح زبان جانتے تھے, اس کے لحاظ سے وہاں جو لوگوں سے بحثیں کی ہیں ان کی صلاحیت بہت زیادہ لوگوں کے سامنے ابھر کر کے آئی. وہاں جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی باتیں لکھوائی ہیں وہاں کے شاگردوں کو, اسی کو کہا جاتا ہے قول جدید, یعنی نیا قول ان کا 198 کے بعد. 195 میں جو ان کی باتیں ہیں اس کو کہا جاتا ہے یہ ان کا پرانا قول ہے. دوسرے لفظوں میں جب مصری لوگ روایت کرتے ہیں امام شافعی سے, اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کا نیا قول ہے. اور جب بغداد کے لوگ روایت کرتے ہیں, عراق کے لوگ روایت کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا پرانا قول ہے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. یمن کے لوگ وہاں رہے, اپنی جو ہے ایک سمجھ لیجئے کہ روزی روٹی کے طور پہ رہے, لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ابھی وہ شہرت حاصل نہیں ہوئی تھی جس سے باقاعدہ ان کے شاگرد ان کی باتوں کو لوگوں کے درمیان عام کریں اور ایک مذہب کی شکل اختیار کر لے, ایسی کوئی چیز اس وقت نہیں تھی, جیسے مکے میں نہیں تھی. مکے کے لوگ بھی ایسا نہیں ہوئے, لیکن جب وہ عراق میں 195 میں گئے اور اس کے بعد پھر جو ہے مصر میں, تو یہ خاص طریقے سے امام شافعی کے دور کا, زندگی کا اتنا اہم دور ہے کہ اس میں ان کی رائے لوگوں کے سامنے زیادہ ابھر کر کے سامنے ہے. مدینے میں ان کے بارے میں کچھ نہیں. ٹھیک ہے, یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے. جب 198 میں گئے وہاں پر تو اس کے بعد وہیں رہے یہاں تک کہ 204 میں وہاں ان کی وفات ہو گئی. یہ ان کا پورا جو زندگی کا خلاصہ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ دو ایسی ان کے اندر چیزیں رہیں جو دیگر فقہا کے اندر نہیں تھی. دو اہم خصوصیت, ایک ابھی جو تین کا تذکرہ آیا اس میں بات کر رہا ہوں. ایک یہ خود سفر کر کے جاتے رہے ایک جگہ سے دوسری جگہ, اور انہوں نے اپنی رائے اپنے سفر کے ذریعے سے خود پھیلائی ہے. جبکہ اس سے پہلے بھی جو لوگ تھے انہوں کی رائے کس نے پھیلائی ہے؟ ان کے شاگردوں نے پھیلائی, لیکن انہوں نے خود جو ہے پڑھ کر کے اپنی رائے پھیلائی ہے. دوسری چیز یہ تھی ان کی جو اہم چیز تھی جو دوسروں کے یہاں نہیں رہی, وہ کیا ہے کہ ان کی جو باتیں تھیں انہوں نے خود اسے لکھا ہے. ان کی دو اہم کتابیں, ایک الرسالہ اور دوسری العم, ان کے مسائل کے تعلق سے خود ان کی اپنی لکھی ہوئی, اور دوسروں کے ساتھ جو مناظرے ہوئے ہیں, جو مناقشے ہوئے ہیں, جو دوسروں پر رد کیا ہے انہوں نے, وہ ساری چیزیں خود ان کی اپنی لکھی ہوئی چیز موجود ہے. اس سے پہلے جو لوگ تھے, امام مالک کی حدیث کی کتاب موجود ہے لیکن مسائل کے تعلق سے پوری تفصیلات موجود نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتاب نہیں تھی, ان کے شاگردوں کی جو لکھی ہوئی ہے وہ موجود ہے جو ہے. تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت تھی. یہ دو خصوصیت ان کے اندر تھی, ایک تو خود انہوں نے سفر کر کے اپنی چیز پھیلائی, دوسرے ان کی اپنی کتاب موجود تھی جو دوسروں کے یہاں نہیں رہی. جی بولیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے الرسالہ جو لکھا ہوا ہے اور جو اسی طریقے سے العم لکھے ہوئے, اس کے بارے میں پوری جو ہے اس کے یعنی کس سال خاص طریقے سے لکھی ایسی کوئی بات تو نہیں ہے, لیکن جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ان کے سامنے آتی رہیں اور اس کے خلاف جو ہے ان کے ذہن میں جو چیزیں آئیں, جو مسائل آئے, وہ لکھتے گئے ہیں, لوگوں کو جو ہے املا کرواتے گئے ہیں. تو کسی ایک سال میں یا چند مہینوں کی بات نہیں ہے, یوں سمجھے کہ ان کی زندگی کا یعنی ایک نچوڑ ہے, یہ جو ان کی محنت کا ایک نچوڑ ہے جو الرسالہ کی شکل میں یا ان کی شکل میں موجود ہے. کیونکہ اس پر اس کتاب کے اندر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے رائے پر جو ہے رد موجود ہے, ان کے تعلق سے ان کی بات باقاعدہ موجود ہے, لکھی ہوئی بات ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بھی اس کے اندر موجود ہے, جو ان کا موقف تھا اس کے تعلق سے بھی, اور بہت سے مسائل کے بارے میں. جی
جی
اور رسالہ میں یہ چیز نہیں آتا. رسالہ زیادہ تر اصولی بحث ہے. رسالہ خاص طریقے سے یہ اصولی بحث ہے, اس کے اندر زیادہ ہے. اصولی کا مطلب کیا ہے, یعنی کون سی چیزیں ہم قبول کریں گے. کوئی بھی مسئلہ اگر ہم کو مستمت کرنا ہے قرآن سے حدیث سے, تو اس کے لیے کیا اصول ہے, کیا ضابطے ہیں, یہ زیادہ اصولی بحث میں کی ہیں الرسالہ کے اندر. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اصول فقہ میں سب سے پہلی کتاب اگر لکھی گئی تو الرسالہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو میں بات آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو یہ دو خصوصیت تھی, ایک تیسری بات جو ان کے بارے میں ہے یہ ہے کہ محدثین کے یہاں حدیث قبول کرنے کی جو شرطیں ہیں وہ بالکل امام شافعی کی وہی شرط ہے. جو ان کو ناصر سنت کا لقب دیا گیا تھا وہی سے جو ہے ان کی بات خاص طریقے سے محدثین کے یہاں بڑی مقبول ہوئی. یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کوئی زائد شرط نہیں ہے, جیسے اس سے پہلے آپ کے سامنے آئی بات کہ جو ہے یعنی یہ اہل رائے کے یہاں جو ہے کوئی خاص زائد شرط تھی حدیث قبول کرنے کے لیے, یا امام مالک کے یہاں زائد شرط رہی. ان کے یہاں ایسی کوئی چیز نہیں. ان کے یہاں یہ رہا کہ ہر راوی جو قابل اعتبار ہو, چاہے ایک ہی کیوں نہ ہو, اگر اس کی سند متصل ہے یعنی بیچ میں کہیں سلسلہ کٹتا نہیں ہے, تو ہم اس حدیث کو قبول کریں گے اور اس حدیث کو یقین کا درجہ دیں گے. یعنی یہاں تک بات کی, یعنی یہاں تک ان کا ماننا رہا. تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے تھی, یہی بات میں محدثین کی بھی رائے رہی ہے حدیث کے قبول کرنے کے لیے. اس میں نہ تعداد دیکھی جائے گی نہ کوئی اور چیز دیکھی جائے گی, صرف یہ دیکھے گی کہ حدیث کا راوی کیسا ہے, یعنی قابل اعتبار ہے یا نہیں. اگر وہ قابل اعتبار ہے تو چاہے ایک ہی کیوں نہ ہو, اور سرد بالکل جڑی ہوئی ہے کہیں سے کٹتی نہیں ہے, تو اس کو قبول کرتے ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے گا, یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ ان سے پہلے جو لوگ بھی گزرے تھے وہ سب کے سب مرسل حدیث کو صحیح حجت مانتے تھے. مرسل حدیث یعنی تابعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے. تابعی ڈائریکٹ کس سے روایت کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے. امام مالک کے یہاں یہ قابل قبول ہے, مالکیہ کے یہاں قابل قبول ہے, احناف کے یہاں قابل قبول ہے, اس کو وہ لوگ رد نہیں کرتے ہیں. سب سے پہلے امام, حالانکہ اس سے پہلے بھی لوگوں نے رد کیا, مشہور یہ ہو گیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو حجت نہیں مانتے, کچھ شرطیں لگاتے ہیں اس کے لیے, پھر وہ الگ ظاہر شرطیں, وہ ایک الگ بحث ہے علوم حدیث کیا مصطلح کی. تو میں صرف یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شرطیں رہیں حدیث قبول کرنے کے لیے وہ وہی تھیں جو محدثین کی عام شرطیں, جس کو ہم علوم حدیث میں پڑھتے ہیں, یعنی حدیث کے جو علوم ہیں جو پڑھتے ہیں, بالکل وہی باتیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں باتیں تھیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مشہور شاگرد جو جنہوں نے ان کی باتوں کو نقل کیا اور وہ مشہور ہوئی, ابھی میں نے ایک نام بتایا تھا آپ کو, امام ابو ثور کا, جو بغدادی تھے, بغداد کے, اور قدیم قول ان کا زیادہ تر یہ نقل کیا کرتے ہیں امام ابو ثور. ان کے بارے میں یہ ہے, امام ابو ثور کے بارے میں, کہ یہ پہلے وہی جو بغداد کے اندر فقہا تھے ان سے ہی یہ پڑھتے تھے, انہیں سے سیکھے ہوئے تھے, تو اہل رائے کے مذہب پر کہا تھا, اہل رائے کے مذہب پر تھے, اسی موقع پر تھے, اسی میں کٹ پر تھے, لیکن امام شافعی سے ملنے کے بعد ان کی رائے چینج ہوئی, لیکن مکمل طریقے سے وہ بھی امام شافعی کی رائے کے سے متفق نہیں ہو سکے تھے, یہاں تک کہ ان کو خود مستقل ایک امام کی حیثیت حاصل تھی, امام ابو ثور کہا جاتا ہے. یہ بھی ان ائمہ میں سے ایک ہیں جن کا مذہب چلا نہیں ہے اور زمانے کے ساتھ کیا ہو گیا ہے, ختم ہو گیا. امام ابو ثور, ان کے تفردات بہت زیادہ ہیں, جو امام شافعی سے الگ ہے, امام مالک سے الگ ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے الگ ہے, یعنی جو دیگر ائمہ سے الگ ہیں ان کی اپنی رائے ہے, ان کے بہت زیادہ امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ. دوسرے امام احمد بن حنبل, امام یہ بھی کہاں گئے ہیں, بغدادی ہیں, یہ ان کے شاگرد, اور ان کا چونکہ تذکرہ مستقل آئے گا اس لیے ان کے بارے میں. اور تیسرے اس میں حسن بن محمد صبا ہیں جو بغدادی ہیں, یہ مذہب قدیم کے تھے. اور اس کے بعد مصری شاگردوں میں خاص طریقے سے مزنی, یعنی مختصر لفظ میں کیا کہتے ہیں ان کو, مزنی کہتے ہیں. امام شافعی کے بڑے اہم شاگردوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے مزنی, ان کا پورا نام جو ہے ابو ابراہیم اسماعیل بن یحییٰ ہے, مشہور ہے کافی جو ہے یہ, تو یہ مصری تھے اور یہ لوگ جو ہے بغدادی تھے. اور بھی نام ہے لیکن میں تفصیلات نہیں بیان کر رہا ہوں. اس سے پہلے جیسے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد تھے, امام ابو یوسف, امام محمد, امام ظہر وغیرہ, یہ جو شاگرد تھے ان کی حیثیت امام صاحب کے ساتھ شاگرد اور استاد کی تھی اور کچھ بھی نہیں, یعنی ایسا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی اس طرح سے بات کی ہو کہ جو بھی امام صاحب کی بات رہے گی ہم اس سے قبول ہی کریں گے اور اس سے ایک انچ بھی نہیں ہٹیں گے, ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. بات کیا تھی, استاد اور شاگرد کی. جیسے کبھی شاگرد استاد کی بات کو سمجھ میں نہیں آتی ہے, دوسرے کی بات اچھی صحیح لگتی ہے تو چھوڑ دیا کرتا ہے, ویسے یہ لوگ بھی چھوڑ دیا کرتے تھے, یہ ان کا معاملہ تھا. یہی حال امام مالک کے شاگردوں کا بھی رہا اور وہی حال امام شافعی کے شاگردوں کا بھی رہا, کہ شاگردوں کی حیثیت اپنے امام کے ساتھ, اپنے استاد کے ساتھ صرف استاد اور شاگرد کی رہی, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو انہی کے سانچے میں بالکل ڈھال کر کے کہ ہم اس سے ایک انچ بھی نہیں ہٹیں گے, ایسی کبھی سوچ نہیں ہوئی. اس پورے دور میں کہیں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا, یہ سلسلہ چلتا رہا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تقریباً جو ہے یہ سلسلہ اگر ہم سوچیں گے تو بہت معمولی سا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آپ کو اس سلسلے میں بھی کافی چیزیں جو ہے آپ لوگ امام صاحب کے تعلق سے جو ہے جانتے ہیں, پڑھتے ہیں. امام صاحب کی جو ہے ان کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ ان کی وفات جو ہے 241-40 پر ایک جو ہے ہوئی ہے, اور ان چاروں میں سب سے آخر میں یہی آئے ہیں. اور ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ یہ محدث زیادہ تھے اور کم تھے, یہاں تک کہ بعض لوگوں نے ان کو فقہ شمار نہیں کیا ہے, کہتے ہیں یہ اصل ان کا شمار کن میں سے ہے, محدثین میں سے ہے. تو یہ امام احمد بن حنبل کا یہ دور رہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو چکی تھی, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی زندگی کے آخری ایام میں تھے. یہ بغداد کے یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ان کی زندگی میں بہت زیادہ جو مسئلہ ہوا وہ اہل کلام یا علم کلام کے ماننے والے اور جو زمانے کے معتزلہ تھے ان سے زیادہ, یعنی جو مقتدیہ کہلاتے ہیں, یعنی فقہی رائے کو چھوڑ کر کے اگر آپ دیکھیں جو یعنی عقیدے کے اندر جن کے اختلافات تھے ان کے ساتھ ان کے مقابلے زیادہ رہے. اسی لیے یہ امام اہل سنت کے لقب سے, امام شافعی امام ناصر سنہ کے لقب سے, اور یہ امام اہل سنت کے لقب سے. آپ جان دیں اس زمانے میں کتنے لوگ رہے ہوں گے جو اس رائے کے قائل نہیں تھے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. مامون کے سے جو شروع ہوا تھا, جو فتنہ شروع ہوا تھا اس کے ذریعے سے کتنے لوگ ہوں گے, بہت سے لوگ تھے, لیکن آپ کو کسی کے بارے میں نہیں ملتا کہ اس نے اپنے اس قول کی وجہ سے اتنی مشقت برداشت کی ہو, کسی کے بارے میں آپ کو نہیں ملے گا. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خاص طریقے سے ان کا جو تاریخی کارنامہ یہ ہے, اس کو سب لوگ بیان کرتے ہیں, اور یقیناً یہ ایک یاد رکھنے کی چیز ہے ہمیشہ کہ یہ اس سلسلے میں خاص طریقے سے بالکل ڈٹے, اور ایسے ڈٹے کہ اس کو ختم کر کے چھوڑا. اگر یہ مقابلہ نہیں کرتے اس کا تو فطرۂ خلق قرآن کہتے ہیں کہ اس طریقے سے امڑ رہا تھا کہ لوگ اس کی چپیٹ میں کافی لوگ آ جاتے, لیکن یہ برابر ڈٹے رہے اس حد تک ڈٹ کر مقابلہ. حالانکہ اور بھی تھے اہل سنت کے, بہت سے اس وقت امام تھے, ائمہ تھے, علماء تھے, لیکن دوسروں کے بارے میں وہ چیز نہیں ملتی جو ان کے بارے میں ملتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چند باتیں تھیں جو ان کے بارے میں تھیں. میں آپ کو انشاءاللہ آگے درس میں باتیں ہیں, ایک درس شاید اور ہو, بس اس کے بعد ہم جو ہے اس سلسلے کو ختم کر کے کتاب شروع کر دیں گے, اور اسی پر ہمارا درس ختم کر دیں. اگر کوئی بات آپ کے اس میں ہو سوال کے تعلق سے. ویسے بھی جو ہے حدیثوں میں کوئی کرسی چھوڑ کر کے ہٹے تو اس پر بیٹھے سے منع کیا گیا, سمجھتے ہیں کیوں؟ کرسی چھوڑ کر کے کوئی ہٹے اور آپ سے کہ آپ بیٹھ جائیے تو اس پر بیٹھنے سے منع کیا گیا. کیوں؟ جی
کوئی آ جائے تو ہٹ کے جگہ
نہیں, وہ جگہ دینے کی بات ہے, کرسی چھوڑنے کی نہیں. مطلب کیا اس کا؟ کہ آپ بھی بیٹھے رہیں گے اور ان کے لیے بھی جگہ بنا دیجیے, لیکن ان کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دیجیے, یہ بیان ہے. بلکہ اس میں سختی سے منع کیا گیا. مطلب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ چیز پیش آئی, وہ نہیں بیٹھے وہاں پر, ابھی نہیں منع کیا. اس لیے کہ اس سے انسان کے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے کہ اب میری یہ حیثیت ہو گئی ہے کہ میرے لیے کرسیاں خالی کی جاتی ہیں. نہیں میں نے ویسے ہی کہا گا, اگر کوئی سوال تو آپ پیش کر سکتے ہیں, یہاں پر ہمارے نکلنے کا ٹائم بھی ہو رہا
ہے. کچھ کنڈیشن
بالکل وہی ہے, ایک ہی چیز ہے اس کے اندر, وہ کیا ہے کہ تابعی اس کو کہتے ہیں جس کا کسی صحابی کو دیکھنا یا ملاقات کرنا ثابت ہو, اس کو تابعی کہا جائے گا اسلام کی حالت میں. جیسے صحابی ہونے کے لیے ہے ویسے اس تابع ہونے کے بارے میں بھی ہے. تو ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے, ملاقات یا کوئی روا اس طرح کوئی چیز تو نہیں ہے, صرف کیا بات آتی ہے انہوں نے دیکھا ہے. اور عمر ایسی تھی اس وقت کہ ان کے دیکھنے کا اعتبار بھرم ہوگا ہو, اس لیے کہ ابھی میں نے بتایا کہ جب وفات ہوئی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی تقریباً 13 سال کے قریب تک تھی.
وہ بھی اس بات
کو
جو ہے یہ نہیں کرتے.
جی ہاں, زیادہ
یہ نہیں کرتے.
بھائی میں نے کہا کہ ان کے بارے میں دونوں باتیں کہی جاتی ہیں, لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے, امام زہبی نے باقاعدہ لکھا ہے سیر عالم النولہ میں ان کے بارے میں, لمبی جو بحث کی ہے انہوں نے اچھا لکھا ہے. یعنی وہ جو بیکار کی باتیں بہت سارے لوگوں نے نقل کی ہیں, ہاں وہ باتیں ہوئی ہیں, لیکن وہ باتیں اب نقل کرنے کی نہیں ہیں. آپس میں ان کے وہ تھے اس طرح کے تعلقات جس کی وجہ سے ایک نے دوسرے کے بارے میں یہ باتیں کہہ دی ہیں, اس کو وہیں تک چھوڑ دو, نقل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. امام زہبی نے دادا اس کو نقل نہیں کیا, اور انہوں نے بھی لکھا ہے کہ انہوں نے انس بن مالک کو دیکھا ہے. امام زہبی خاص طریقے سے تاریخ کے میدان میں ایک بڑی اہم شخصیت مانی جاتی ہے. اور ٹھیک ہے, بس کریں. سبحان اللہ الحمد للہ اللہ علیہ.